یعنی تعلیم کا جو معاوضہ اسے لینا تھا اس عورت سے وہ نہیں لیا، وہ معاف کر دیا، گویا وہ مہر قرار پایا اور اس طرح نکاح جائز قرار دیا گیا۔ تو اس سے بھی علماء نے جو مسئلہ نکالا وہ یہ ہے کہ پیورلی قرآن کی تعلیم معاوضے کے ساتھ دینا حرام نہیں ہے، نیت رکھ کے تعلیم حاصل کرنا کہ ہم اس سے ذرا کمائی کریں گے یہ تو منع ہے، لیکن بوقت ضرورت اس کو لینا حرام نہیں۔ دوسری مثال، ایک مرتبہ صحابہ کرام کہیں سفر کر رہے تھے کہ راستے میں ایک بستی میں اترنا ہوا، اترنے سے مراد یہ کہ وہاں ٹھہرنا ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں کوئی سروسز نہیں تھی، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ہم یہاں سے، ابھی میں نے یہاں کا سفر نہیں کیا، مثلا ایک شہر سے دوسرے شہر میں جائیں تو راستے میں پراپر سروسز آپ کو نہیں ملتی کہ جہاں آپ کی مرضی کا کھانا مل جائے یا واش رومز مل جائیں یا کوئی ریسٹ کی جگہ۔ قدیم دور کے مسلمان بہت ترقی یافتہ تھے، انہوں نے سرائے کے نام سے عمارتیں وقف کی، فی سبیل اللہ مسافروں کے لیے عمارتیں اللہ کے نام پہ وقف ہوتی تھی، جیسے مسجد وقف ہوتی ہے نا، مدرسہ وقف ہوتا ہے، ایسے یہ عمارتیں مسافروں کے لیے وقف ہوتی تھی، جس میں جو بھی آتے قافلے اترتے، رہتے، سوتے، کھاتے، پیتے اور پھر آگے چلے جاتے، اور اس میں کھانا پانی ہر سہولت مفت مہیا کی جاتی تھی۔ اب تو آپ کسی یورپ میں خاص طور پہ جس سروسز ہیں، آپ کسی پہ اتریں تو بعض وقت واش روم جانے کے لیے بھی آپ کو پے کرنا ہوتا ہے، اس کی مینٹیننس کے لیے چارج کرتے ہیں، ہر جگہ نہیں کہیں کہیں۔ تو اس دور میں، جاہلیت کے دور میں اور اسلام کے ابتدائی دور میں، ابھی ایسے وقف نہیں تھے، یہ وقف کا سلسلہ اسلام نے شروع کیا، لہٰذا مسلمان سفر کے دوران ایک بستی میں اترے تو اس دور میں ہوتا کیا تھا کہ ہر بستی والوں کے اوپر فرض ہوتا تھا کہ جو قافلہ ان کے پاس آ جائے اس کی مہمان نوازی لازمی کرے، یعنی ہر مسافر حق رکھتا تھا بستی والوں پر۔ اب مسلمان ایک بستی میں اترے تو یہ بھی واقعہ بخاری میں آتا ہے، یعنی کہ واقعے کی شکل میں اب میں آپ کو سنا رہی ہوں، ایگزیکٹ الفاظ نہیں۔ تو ایک بستی میں اترے جہاں کے لوگوں نے حق کے مہمانی دینے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں دیں گے، بہت پریشان ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کسی مسافر کو کھانا پانی نہ دینا گویا اس کی ہلاکت کو دعوت دینا ہے۔ اب ایک بستی سے دوسری تک جانے میں راستے میں اگر پانی نہ ہو، صحرائی سفر، نہ سایہ ہو، نہ کھانا ہو، نہ کچھ، تو کریں کیا؟ خیر مایوس ہو کر بیٹھ گئے، انتظار ہی کر رہے تھے۔ کچھ دیر گزری کہ ایک شخص دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور پوچھا، کیا تم لوگوں میں سے کسی کے پاس بچھو کے کاٹے کا علاج ہے؟ ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ ہاں میرے پاس ہے، میں علاج کر سکتا ہوں۔ تو پتا یہ چلا کہ بستی کے جو سردار ہے اس کو بچھو کاٹ گیا، اور ہر علاج کرنے کے باوجود اس کے درد میں کمی نہ ہوئی۔ تو بالآخر یہ خیال آیا کہ یہ جو مسافر آئے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ٹوٹکا ہو۔ دور میں کوئی ہاسپٹلز اور شفا خانے تو نہیں تھے۔ خیر یہ صحابی گئے اور انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر جو اشفا بھی ہے اپنے لعاب دہن سے اس جگہ پہ لگایا اور درد ختم ہو گیا۔ لیکن یہ علاج کرنے سے پہلے انہوں نے اس کے ساتھ معاوضہ طے کیا، کیونکہ انہوں نے حق نہیں دیا تھا نا۔ انہوں نے کہا کہ ہم 40 یا 50، معلوم نہیں اب عدد مجھے یاد نہیں، کہ اتنی بکریاں لیں گے تم سے اگر ہمارا علاج کامیاب ہو گیا۔ خیر ہوا یہ کہ جب علاج کیا اور وہ صحت ہو گئی، وہ چونکہ معاوضہ طے ہوا تھا تو وہ اتنی بکریاں جو تھیں وہ مسلمانوں کو دے دی گئیں۔ مسلمانوں نے وہ لے تو لیا، لیکن پھر شک کا شکار ہوئے کہ معلوم نہیں قرآن کے ذریعے علاج کرنے پر یہ معاوضہ لینا درست تھا یا نہیں۔ تو چلتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، پھر اس کو استعمال کریں گے، ابھی نہیں کرتے۔ پھر وہ سفر کرتے کرتے مدینہ واپس لائے اس سارے مال کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احق ما اخذتم علیہ اجرن کتاب اللہ، کہ سب سے زیادہ جس چیز پر تم معاوضہ لینے کے حقدار تھے وہ کتاب اللہ ہی تھی، یعنی اس کے ذریعے جو تم نے علاج کیا اس پر تم معاوضہ لے سکتے تھے۔ اور پھر مسکرائے اور فرمایا، اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ تو یہ صحیح حدیث ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ دین میں وسعت کتنی ہے۔ دین میں تنگ نظری اس وقت آتی ہے کہ جب ہم ایک آیت کا ایک حصہ کہیں سے پڑھ کر اس سے احکام نکالنے لگتے ہیں۔ تو اس بنا پر علماء نے یہ کہا ہے کہ بوقت مجبوری، ایسی ایمرجنسی کی کیفیت میں، اگر معاوضہ، یعنی جہاں خوف خطرہ ہو کہ اگر معاوضہ طے نہ کیا گیا تو ہمارے ساتھ دھوکا ہو سکتا ہے، جس میں نے کہا نا کہ اگر بعض لوگ کام کراتے ہیں اور جب معاوضے کی باری آتی تو کہتے ہیں جاؤ چھٹی کرو، یا دینے کی باری آتی تو، چاہے وہ مزدوری ہو، اینٹیں اٹھوانے کا معاوضہ ہو یا کوئی بھی اور، تو بوقت مجبوری معاوضہ طے بھی کیا جا سکتا ہے، عام حالات میں نہیں بوقت مجبوری۔ جس چیز سے منع کیا گیا ہے یہاں اس آیت میں، پھر اس کا مفہوم کیا ہے؟ لا تشترو بآیاتی ثمنًا قلیلا، میری آیات کو تھوڑے پیسوں سے مت بیچو۔ اس کا پھر کیا مفہوم ہے؟ کہ دنیاوی مفادات کی خاطر دین استعمال نہ کرو، دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ مت بناؤ. دوسری بات یہ کہ جس طرح یہود کے علماء دین کا اصل مقصد، یعنی جیسے قرآن کا اصل مقصد کیا ہے، ہدل للمتقین، ہدایت کے لیے آئی یہ کتاب، اسے چھوڑ کر وہ کس چیز کے پیچھے پڑ گئے، ان آیات سے ایسے حکم اور ایسے وظیفے نکالنے کے اور ان کو قیمتاً لوگوں کو دینے کے پیچھے پڑ گئے کہ جو دین کے اصل کاز کو نقصان پہنچا رہا تھا. جیسے آج کل ہمارے ہاں ہو رہا ہے، جیسے کل ایک اشتہار میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، قرآن کا اصل مقصد ہے ہدل للمتقین، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، عقل والے نصیحت پکڑے اس سے. اب ہمارے ہاں اس چیز کا اہتمام کم سے کم ہو گیا، اور اس کے برعکس قرآن کو ہم نے وظیفوں کی کتاب بنا لیا، قرآن میں سے پنسورہ الگ کر لیا، جو فائدے کی صورتیں بس وہی کافی ہیں ہمارے لیے، باقی اپنے پاس رکھو، اتنا بڑا والیوم بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں. یا ایسی کتابیں اس قدر مقبول اور معروف ہیں، پسندیدہ ہیں، کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ کس آیت کو کتنی دفعہ پڑھ کے کیا حاصل ہو سکتا ہے، اور پھر ان چیزوں کا باقاعدہ معاوضہ طے کر کے کہ استخارہ اتنے میں ہوگا اور فلاں اتنے میں ہوگا، اور دین کو ایک کاروبار بنا لیا جائے. دین کاروبار بنانے کے لیے نہیں آیا. اور پھر ایک اور طریقہ تھا جو یہودی علماء کا تھا، وہ یہ کہ اگر کسی شخص کے حق میں کوئی فتویٰ دینا ہوتا اور وہ فتویٰ اس شخص کو نقصان پہنچا سکتا تو یہ رشوت لے کر اللہ کی کتاب بدل کر غلط فتویٰ دے دیتے. وہ کہتے اتنے ہزار دے دو، میں تمہارے حق میں فتویٰ نکال لاؤں گا. یہ تھا ان کا بیچنا. اچھا، سمنن قلیل کیوں کہا گیا، تھوڑے پیسے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب پر ساری دنیا بھی مل جائے تو وہ تھوڑی آخرت کے مقابلے میں. اور یہ نہیں کہا گیا کہ ہاں اگر بہت پیسے ملیں تو پھر بیچ ڈالنا، یہ نہیں اس کا مطلب. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک چھاپنے کا معاوضہ لیا جاتا ہے، یعنی آپ ہدیتاً اس کو لیتے ہیں. وہ خریدنے کا لفظ ہم احتیاطاً نہیں بولتے کہ اللہ نے منع کیا ہے، اس لیے کہتے ہیں قرآن پاک کا ہدیہ کیا ہے، قیمت نہیں کہتے عموماً، یہ احترام کے لیے. اگر قیمت کہہ دی جائے تو حرام نہیں ہے کہنا. قیمت اس معنی میں تو نہیں، کتاب اللہ کی قیمت تو کیا ہو سکتی، کوئی دے سکتا ہے یا لے سکتا ہے، وہ تو ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اصل مراد کیا، مفہوم اس کا مراد ہوتا ہے. اب اس میں ایک بات آپ دیکھیں کہ پھر اس کے دو بڑے معنی ہوئے، نمبر ایک دین کو کاروبار نہ بناؤ، احکام الہی کے مقابلے میں دنیاوی مفاد کو ترجیح نہ دو، اور نمبر دو لوگوں سے، عوام سے پیسہ لے کر، مفادات لے کر دین ان کی مرضی کے مطابق مت ڈھالو. فتوے لوگوں کی مرضی کے مطابق دے کر مال مت وصول کرو. آپ کو معلوم ہے عیسائیوں کے ہاں بھی معافی نامے بکتے ہیں، پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ آگے انشاءاللہ جب عیسائیت پہ ہم بات کریں گے سورۃ المائدہ میں، تو وہاں آپ کو ان کے جو عقائد اور طور طریقے ہیں ان کا پتہ چلے گا کچھ. تو ان کے ہاں جو پریسٹ ہوتا ہے یا پادری ہوتا ہے، وہ پارڈن سیل کرتا ہے، بیچتا ہے باقاعدہ. مثلا ایک شخص نے گناہ کیا، اب وہ گناہ سے معافی چاہتا ہے، تو کیا کرتا ہے، کسی کے سامنے جا کے کنفیس کرتا ہے. اچھا، اس پر باقاعدہ مجھے خود ایک چرچ میں جانے کا اتفاق ہوا، اور یہ عمل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ باقاعدہ ایک کمرہ بنا ہوا ہوتا ہے جس میں ایک مخصوص لباس ہوتا ہے اس مذہبی رہنما کا، کہ جو لوگوں کو معافی دیتا ہے، اور لوگ اس کے پاس، آپ دیکھیں کہ ڈپریشن کتنا بڑھ گیا، لوگ جو بہت بڑے بڑے کرائمز کمٹ کرتے پھر ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ بولیں اور اگلیں اور اپنا غبار نکال دیں، اور وہاں اس ماحول میں اب کسی کے پاس وقت بھی نہیں کہ کوئی کسی کی بات سنے. لہٰذا پھر اس بات کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، عیسائیت کو کنڈیم کرنے کے بعد، مذہب کو خانے سے نکالنے کے بعد، پھر اب یہ کہ لوٹ رہے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ باقاعدہ چر جا کر اس مذہبی رہنما کے سامنے بیٹھ کر اپنے گناہ کا اظہار کیا جاتا ہے کہ میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور پھر اس کے بعد وہ اس پر قیمت مقرر ہوتی کہ اس کی معافی کے لیے اتنا دینا ہوگا، اور وہ لے کر پھر ان کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو گئے. تو یہ بھی کیا ہے، ایک طرح سے اللہ کے دین کو بیچنا، کیونکہ معاف کرنا تو صرف اللہ کا حق ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہے یہ حق. اب اس میں آپ دیکھیں کہ کسی انسان کو پہلے اپنا گناہ بتایا جو اس کے سامنے ننگے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کیا کیا ہے، خاموشی سے ڈھانپ دیا، یہ کہا کہ اگر ہو جائے تو اشتہار دینے کی ضرورت نہیں، بس اللہ سے رجوع کرو اور توبہ کر لو، معافی مانگ لو. اور غفرہ کا مطلب آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ ڈھانپ دینا. غفرہ کا مطلب ہی ڈھانپنا ہے. معاف کرنے میں عربی لفظ جو استعمال ہوتا ہے غفرہ، تو مطلب چھپا دینا، غلطی چھپانا. عیسائیت میں کیا ہے کہ پہلے آپ اپنی غلطی دکھائیں اور پھر اس کی قیمت مقرر ہو اور پھر آپ خرید لیں معافی. اور وہ پیسے کس کی جیب میں جاتے تھے؟ ان مذہبی علماء کی جیب میں جاتے تھے. قرآن نے یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے کھولی ہیں، اور آگے چل کے آپ کو انشاءاللہ ود ریفرنس اس کا ذکر کیا جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے دنیا. اگر کوئی شخص اس پر کوئی اجرت نہیں لیتا یا نہیں لینا چاہتا، تو یہ نہایت افضل و اعلی اور اصل کام ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر پیغمبر نے آ کے کیا کہا، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میں دین کی اس تعلیم کے کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، دنیا کا صلہ نہیں چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. دین کی تعلیم میں افضل ترین اعلی ترین مقام یہی ہے، اور جو یہ کرے اس کے لیے اجر بہت بڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا. اور اب آپ سوچیں کہ جو اجر اللہ دے سکتا ہے، کیا وہ کوئی بندہ دے سکتا ہے؟ پوری دنیا مل کے نہیں دے سکتی کسی کو. اس لیے کوئی بھی شخص جو دین کی خدمت کر رہا ہو، اسے انسانوں سے کسی صلے کسی اجر کی کوئی توقع رکھنی ہی نہیں چاہیے، اور انتہا درجے کا استغنا ہونا چاہیے. کیونکہ اگر نیت میں خلل آ گئے تو دین کے کام میں برکت اٹھ جائے گی. لوگوں سے صلہ تو کیا، شکریہ کی بھی توقع نہیں ہونی چاہیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسان ہوتے ہوئے انسان انسان کے کام آتا ہے، ہمدردی کرتا ہے کسی کے ساتھ بھی، خواہ وہ کوئی دین کا کام کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو. انسانی ہمدردی کے ساتھ ایک دوسرے کی خدمت کرنا، مدد کرنا، کام آنا، یہ ہر ایک کے اوپر ایک اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے. ہاں اسلام نے اسٹرکٹلی منع اس لیے نہیں کیا کہ بالآخر وہی حال ہوگا جو ہندوستان میں مسلمانوں کا ہوا، کہ جب معاوضے ختم ہوئے تو دین کا کام ختم ہو گیا، مسلمان قوم جاہل ہو گئی. اب آپ دیکھیں کہ خواتین اگر یہ کام بغیر اجرت کے کرتی ہیں تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ ان پہ کمانے کی ذمہ داری نہیں. مثلاً اگر میں اس کام کی کوئی تنخواہ نہیں لیتی ادارے سے، تو اس سے کوئی نقصان نہیں، کیونکہ مجھ پہ کمانے کی ذمہ داری نہیں، وہ ذمہ داری میرے شوہر پر ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اگر مستقل طور پر اس چیز کو حرام قرار دے دیا جائے، کتنے مدارس چل سکیں گے، کتنے دینی ادارے چل سکیں گے، اور کتنی مسجدیں آباد رہ سکیں گی جو اس وقت آباد کی گئی ہیں مؤذنین اور اماموں کی تنخواہ مقرر کرنے سے، کیونکہ وہ فل ٹائم وہاں کام کر رہے ہیں. اگر وہ کسی اور کام کو نکل جائیں گے تو وقت پہ کوئی اذان دینے والا نہیں ملے گا آپ کو. اس لیے اجرت لینے والے کوئی حرام کام نہیں کر رہے، لیکن نہ لینے والے زیادہ افضل کام کر رہے ہیں. اور اس میں ہم ابتدائی دور میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان علماء نے ہمیشہ کوشش کی اس بات کی کہ سائیڈ بائی سائیڈ اپنی تجارت کا کوئی سلسلہ بھی جاری رکھیں، جس میں عبداللہ بن مبارک کا واقعہ آپ کو ملتا ہے. عبداللہ بن مبارک نے اپنی سال کے تین حصے کر رکھے تھے. ایک حصے میں تجارت کرتے تھے، ایک حصے میں جہاد، اور ایک میں تعلیم. چار مہینے جہاد کے لیے نکل جاتے، چار مہینے خوب تجارت کرتے، اتنا مال کماتے کہ اپنے اوپر اور آس پاس کے طالب علموں پہ خوب خوب خرچ کرتے. اور جب ان سے کہا جاتا کہ یہ چار مہینے بھی علم پہ لگا دیں تو کہتے پھر تم پہ خرچ کون کرے گا. یعنی اور طالب علموں پہ خرچ کرنا چاہتے تھے، اس لیے تجارت میں بھی اللہ نے ان کو زبردست ترقی دے رکھی، اور جہاد اور حج کے لیے بھی باقاعدہ نکلا کرتے تھے. تو یا تو ایسی تقسیم ہو جائے کہ کوئی شخص جاب بھی کرے اور کچھ حصہ اللہ کی راہ میں وقف کر دے، بہت اچھی بات ہے. یا مثلاً ایک گھر میں اگر دو بھائی ہیں تو ایک بزنس میں لگ جائے اور دوسرا دین کی طرف لگ جائے اور دونوں آپس میں شیئر کریں، سمجھوتا کریں، یا اگر ایک گھر میں نہ ہو تو معاشرے کے اندر کچھ لوگ اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو جائیں کہ کچھ لوگ تجارت کریں اور کچھ تعلیم دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پھر تعاون کریں ضروریات کے معاملے میں. تو کئی صورتیں، احسن صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اصل حقیقت جو ہے لینے یا نہ لینے کی وہ آپ کے سامنے رکھ دی گئی. امید ہے ابہام دور ہو گیا ہوگا. کہ وہ لوگ جو دنیا میں کوئی کام نہ کر سکے، انہوں نے مجبوری کے طور پہ دین کو پیشہ بنا لیا. اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ جب وہ لوگ دین کی مسند پہ بیٹھے جو محرومیوں کا شکار تھے، مثلا کوئی یتیم بچہ کوئی نہیں رکھنے کو تیار، جاؤ اس کو مدرسے میں چھوڑا، کوئی اور اسی طرح کا بیچارہ کسی طرح سے محروم ہے، اس نے کوئی پڑھ نہیں سکا. مثلا ہمارے یہاں دیکھیں کہ ہر نابینا کو حافظ جی کہتے ہیں، چاہے اس نے قرآن نہ بھی حفظ کیا ہو. کیوں کہتے ہیں؟ کبھی اس نے دنیا کا تو کوئی کام کرنا نہیں، چلو قرآن حفظ کرا دو وہ دو وقت کی روٹی کما لے گا. اس میں یہ نہیں کہ نابینا کو حفظ نہیں کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، اس کے لیے تو زیادہ اجر ہے کہ مشقت سے کر رہا ہے، لیکن نیت کی خرابی کی اصل بات کر رہی ہوں. مائیں بھی اپنے ذہین ترین بچے کو انجینئر بنانا چاہتی ہیں، بزنس مین بنانا چاہتے ہیں، اور بہت کچھ کرنا چاہتے، لیکن اگر ان میں سے کوئی ذہنی لحاظ سے کمزور ہے نا، وہ آگے نہیں پڑھ سکتا، تو کہا چلو اس کو دین ہی پڑھا دو. یہ ہمارا ایک ٹرینڈ ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ اس کو دین نہیں پڑھنا چاہیے، بات کو اچھی طرح سمجھیں. دین تو ہر ایک کے لیے، کمزور دماغ والے کے لیے بھی اور ذہین کے لیے بھی ہے، لیکن ہمارا جو طرز عمل ہے، جو ہماری ایک مجموعی سوچ بن چکی ہے کہ دنیا کے لیے بیسٹ مائنڈس، بہترین دماغ، اور دین کے لیے جو ادھر نہ چلے وہ اس کو ادھر، ریجیکٹڈ وہ ادھر کر دو. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ایک سلسلہ اب چل پڑا کہ جو لوگ خود محرومی کا شکار ہوتے ہیں، مار پٹ کے پڑھتے ہیں، جب وہ استاد بنتے ہیں وہ پھر ایسی شامت لاتے ہیں، مار مار کے چمڑی ادھیڑ دیتے ہیں. اب تصور بن گیا کہ دین کی تعلیم ڈنڈے کے بغیر نہیں ہوتی، یعنی آپ دنیا کی تعلیم تو آخر تک پڑھ جائیں ڈنڈے کے بغیر، اور جب آپ قرآن ہاتھ میں لیں تو بچہ ایک غیظ و غضب کا شکار اور مار پیٹ. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اکثر مدارس میں خوب خوب پٹائی ہوتی، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ قرآن تو پٹے بغیر حفظ ہو ہی نہیں سکتا. میں اس سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کسی کو قرآن حفظ نہیں کرایا تھا؟ اور کتنے لوگوں کو پیٹ کے کروایا تھا؟ ایک ایک مثال دیں کہ آپ نے ایک کو بھی تھپڑ مارا ہو اس لیے کہ اس کو سبق یاد نہیں تھا. ڈنڈا اٹھانا تو بہت دور کی بات، وہ ڈنڈے سب جہاد میں اٹھتے تھے، ہماری قوم جہاد تو رہا کوئی نہیں، اب سب ڈنڈے اپنوں پہ ہی برسنے لگے. لہذا یہاں پر بنی اسرائیل کو جو کہا گیا تو دراصل سنایا ہمیں گیا، ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، دین کے احکامات کو دنیا کے مفاد کے لیے قربان مت کرو. وإیایا فتقون، مجھ سے بس ڈرو، لوگوں سے مت ڈرنا. کیونکہ بسا اوقات ہوتا یہ تھا کہ جیسے ورقہ بن نوفل نے حق تسلیم کر لیا نا، حق کو مان لیا، اب ایک ماننے سے ڈرتا تھا کہ اگر میں مانوں گا تو وہ میرے پیچھے پڑ جائے گا کہ لوگ کیا کہیں گے. اچھا یہ مان گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان گیا، کہا نہیں لوگوں سے نہ ڈرنا، ایا فتقون، صرف مجھ سے ڈرنا، پیچھے کیا، ایا فرحبون، ایا فتقون. یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے دل میں لوگوں کا خوف نہ ہو، صرف اللہ کا خوف. آپ دیکھیں کہ عموماً ہم کوڑے کا ڈھیر اٹھاتے، ہم جا رہے ہوتے ہیں ٹیشو پڑا ہوتا ہے، ہم نیچے جھک کے کیوں نہیں اٹھاتے؟ لوگ کہیں گے لوگ ٹیشو اٹھاتا ہے، یہ کوڑا اٹھاتا ہے. میں اکثر گزرتے گزرتے کوڑا اٹھاتی ہوں راستے سے، تاکہ ایک تو اپنے نفس میں تکبر نہ ہے، دوسرا یہ کہ جو دیکھے وہ یہ سمجھے کہ ہاں ہم کسی بھی درجے پر استاد ہوں یا شاگرد ہوں، ان چیزوں سے ہماری شان میں فرق نہیں آتا. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے پہ خود ساتھ شامل تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوا کرتا، ہر کام جو ہے اس کی اپنی ایک ویلیو ہے. اگر ہم میں سے بہت سے لوگ کوڑا کیوں نہیں اٹھائیں گے، لوگ جھاڑو دیتے ہوئے شرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم جھاڑو دیں گے ہماری تو شان میں فرق آ جائے گا، ہم نے تو کبھی کوئی کام نہیں کیا. ہمارا عموماً یہ ٹرینڈ ہے. فخر سے لڑکیاں شادی کے بعد بتاتی ماں باپ کے گھر میں کبھی جھاڑو نہیں لگایا تھا، ہاتھ ہی نہیں لگایا تھا، جھاڑو کیا کسی کام کو ہی ہاتھ نہیں لگایا تھا. اسلام میں تو کام کرنے میں عظمت ہے، ہم نے کام نہ کرنا عظمت بنا لی. ایسا ہی نہیں کرتا. عموماً لڑکیاں اس بات سے فخر کرتی ہیں ہم نے کبھی کام نہیں کیا. کہیں بیٹھ کے گفتگو میں سنیں آپ. اور کام کرنے والے شرماتے ہیں کہ ہائے کسی کو پتا چل جائے گا ہم گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں, ہم اپنا باتھ روم خود صاف کر لیتے, کسی کو پتا نہ چلے, ہم برتن بھی دھو لیتے, ہم سب کچھ. عظمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے مرمت کر لیا کرتے. آپ سے بڑی شان تھی کسی کی؟ کچھ آپ کی شان میں فرق آیا اس سے جب آپ نے جوتے مرمت؟ کچھ نہیں ہوتا, صرف اپنی سوچ ہے. ہم نے خود سے ایک تقسیم کر لی, یہ کام عزت کا یہ نہیں ہے, حالانکہ کام تو سارے عزت کے. تو یہ کیوں کہا گیا یا یفتکون, لوگوں سے نہ ڈرنا, مجھ سے ڈرنا. کیونکہ جب ہم گلی محلے میں بھی کوڑے کا ڈھیر اس لیے نہیں اٹھاتے کہ کوئی کہے کہ ہاں یہ جمع دار ہو کیا, صفائی کر رہا. صفائی کرنے سے تو نصف ایمان حاصل ہوتا ہے, نہ کہ کوئی جمع دار ہوتا ہے. یہ تو اپنی سوچ ہے نا, نیگیٹولی سوچ لے یا آپ پازیٹیولی سوچ لیں. ابھی جو بات ہوئی ایک طرف کہ جو ہمارے ان پڑھ لوگ جنہوں نے دین کو سنبھال لیا, انہوں نے دین کو لا علمی کی وجہ سے اس کی اصلاح نہ کی. دوسری طرف وہ طبقہ بھی ہے کہ جو جانتا ہے سمجھتا ہے پھر وہ بات نہیں بتاتا کہ جسے لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ وہ لوگ غلط کام چھوڑیں. آپ دیکھیں گے کہ آگے بنی اسرائیل پہ آگے سورۃ المائدہ پھر تنقید آئے گی اسی پہلو پہ, کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ, کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار, کہ ان کے ربانی اور احبار یہ دونوں علماء اور صوفیاء جو ان کے تھے ان کی طرف اشارہ ہے, وہ کیوں نہیں لوگوں کو برے کام کرنے سے روکتے. یعنی پڑھے لکھے بھی ان کے یہ کام کر رہے تھے. ہمارے ہاں بھی بعض اچھے بھلے عالم ہوتے ہیں اور وہ قرآن کی معنوں کو الفاظ کو کوئی اور من مانے مطلب پہناتے رہتے, ایسی ایسی تاویلیں اور ایسی ایسی تشریحیں کرتے ہیں کہ جس سے دین کی کوئی روح کا تعلق نہیں ہوتا, صرف اپنے خواہشات یا نفسانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, اور نہ ڈھانپو حق کو باطل کے ساتھ. حق کو باطل کے معنی مت پہناؤ یا باطل کا لباس مت پہناؤ, مشتبہ مت بناؤ. یہ کیا کرتے تھے لوگ؟ یہ بنی اسرائیل کی طرف تنقید ہے. بنی اسرائیل کرتے یہ تھے, ان کے علماء یہ کرتے تھے کہ جب انہیں یہ کہا جاتا کہ وہ نبی ہیں یا نہیں تو بعض اوقات یہ کہتے نبی تو ہیں لیکن صرف عربوں کے لیے ہیں, ہمارے لیے نہیں ہیں, ہمارے لیے ہمارے نبی ہیں بس. اپنے عوام کو جب ان کے عوام پوچھتے کہ وہ نبی نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں لیکن عربوں کے لیے ہیں, تو مشتبہ کر دیتے تھے. تو یہ تلبسو کا عموماً آپ مشتبہ کرنے کے معنی میں لیں گے. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ, اور حق چھپا جاتے ہو. یعنی حق کو چھپانے کے لیے بسا اوقات تم کیا کرتے ہو؟ حق میں شبہ ڈال, شک ڈال جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم سب جانتے ہو کہ حقیقت کیا ہے. جو ان لوگوں سے پوچھنے کے لیے آتے یہودی علماء آپ کے مشن کے خلاف وسوسے پیدا کر دیتے لوگوں کے دلوں میں, ایسے شوشے چھوڑ دیتے کہ لوگ شک میں پڑ جائیں. فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, تم سب جانتے ہو کہ کر کیا رہے ہو, اور اپنے اس طرز عمل کی وجہ سے یہ لوگ اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے. آج بھی آپ دیکھیں اسلام کی راہ میں رکاوٹ وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں اسلام کا پتہ کوئی نہیں. عموماً ہمیں انڈرسٹینڈنگ یہ دی گئی کہ یہ لوگ بڑے بے دین ہیں. عموماً آپ دیکھیں کہ خطبے جب آپ سنیں مسجدوں میں تو وہ فلاں سیکولر ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں لبرل ہے, معلوم نہیں کس کس, ان کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ دین کے راستے میں رکاوٹ. حالانکہ دین کے راستے میں خود زیادہ بڑی رکاوٹ ہے, کیونکہ جن کو دین کا علم ہی نہیں, جانتے ہی نہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں, ان تک تو آپ نے پہنچایا ہی نہیں. ٹھیک ہے وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے, لیکن کسی کا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ ماں کے پیٹ سے اسلام کا علم لے آئے گا اور حق اور باطل کو پہچان لے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بسا اوقات یہ طرز عمل جو لوگ دین کا نام لیتے ہیں اور پھر اس کا برا نمونہ پیش کرتے ہیں, عملی نمونہ, وہ بھی لوگوں کو دین سے ہٹانے کا سبب بنتے ہیں. یعنی جب کال اور فعل میں تضاد ہوتا ہے تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے, دین سے لوگ متنفر ہوتے ہیں. ایک شخص جس کو پتہ ہی نہیں دین کا, وہ تو نہیں پتا, لیکن جس کو پتا ہے اور پھر وہ اس سے الٹ کام کر رہا ہے تو وہ تو دوسروں کو بھی اس سے دور کر رہا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عموماً ہم آج بھی بلیم کرتے رہتے, یہ یہودیوں کی سازش ہے, یہ فلانے کی سازش ہے, اور یہ باتیں کر کے ہم اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں دوسروں کو بلیم کر کے.
وہ جیسے اردو میں بھی شعر ہے، عمل بد خود کرے اور لعنت کرے شیطان کو، یہ پتہ نہیں کچھ ایسی بات ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے غلط کام کرنا چاہتا ہے اور بلیم شیطان کو کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوا. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، پھر کہا کہ نماز قائم کرو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ بنیادی طور پر یہود کو کہا جا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی آیت صرف ان کے لیے نہیں تھی، ہمارے لیے بھی سبق. حل یہ بتایا جا رہا ہے، ذرا آپ لائیں حل. اقیم الصلاۃ، کہنے لیے ہم تو سب نماز پڑھتے ہیں، وہ تو نماز آلریڈی پڑھ رہے تھے، لیکن کہا کہ اقیم الصلاۃ، قائم کرو. اس پہ آگے انشاءاللہ بات ہوگی مزید، لیکن اس پہ آپ غور کریں، میں کل آپ سے سوال کروں گی اس پر کہ ان کے ان خرابیوں کا حل کیا بتایا گیا. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور زکات ادا کرو. ورکعوا مع الراکعین، اور جڑ جاؤ، اتحاد پیدا کرو، اتفاق پہ آؤ. رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہود کو کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ تم بھی الگ نمازیں نہ پڑھو. راکعین سے مراد یہاں مسلمان ہیں. آؤ جس خدا کے سامنے تم جھکتے ہو اسی کے سامنے یہ جھک رہے ہیں، پھر یہ فرق کیوں؟ آج مسلمانوں کو بھی جس چیز نے بہت بڑا نقصان پہنچایا وہ ان کا باہمی اختلاف تھا، گروہ بندی، فرقہ بندیاں. آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ فقہی اختلافات یا یہ گروہی تھوڑے بہت، یہ تو شروع سے رہے ہیں، لیکن کبھی آپ نے تاریخ میں پڑھا کہ ان کے بنا پر قتل و غارت بھی اس طرح شروع کر دی جائے آپس میں ایک دوسرے، یا مسجدیں جلائی جانے لگے؟ نعوذ باللہ، کبھی نہیں. زوال اپنی حد کو جا پہنچا. اس لیے کہا گیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے، لوگوں کو نیکی کا درس دیتے ہو؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہودی علماء کو یہ خطاب ہے، لیکن پھر دوسرے درجے پہ ہمیں اپنی طرف بھی اس بات کو لینا چاہیے. وتنسون انفسکم، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنا آپ یاد نہیں تمہیں. وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تم پڑھتے ہو کتاب کو. افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ یہودی علماء کس منصب پہ فائز تھے؟ لوگوں کو نصیحت، نیکی اور اچھی باتیں بتانے کے. فرمایا ان کو تو تم بھلائی کی باتیں سکھاتے ہو، اور جب تمہارے سامنے بھلائی اور حق کو رکھا گیا تو تم اس کو قبول نہیں کرتے، ماننے سے انکار کرتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کو بھلائی سکھائے اور خود عمل نہ کرے اس کی مثال اس چراغ جیسی ہے، لوگ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن وہ خود جل رہا ہے. آپ دیکھیں نا، کینڈل خود جلتی ہے اور دوسرے روشنی لیتے ہیں. یہ طبرانی کی روایت تھی، مسلم احمد کی ایک روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ الاسراء یعنی معراج کی رات کو کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا کہ جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ قالا ہؤلاء خطباء امتک یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم، یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات دکھائے گئے جہنم میں کچھ لوگ جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن پہ یہ عذاب آ رہا ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے خطیب جو لوگوں کو نیکیوں کا درس دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے. مسلم احمد کی ایک اور روایت ہے، ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کی آنتیں نکل آئیں گی اور اس کے گرد چکر لگائے گا، اور جہنمی جمع ہو کر اس سے پوچھیں گے کہ حضرت آپ ہمیں تو اچھی باتوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے تھے، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ وہ کہے گا افسوس، میں تمہیں تو بتاتا تھا لیکن خود کوئی عمل نہیں کرتا تھا، خود نہیں رکتا تھا برائیوں سے. میں تمہیں تو بتاتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا. ابن اساکر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ جہنمیوں کو دیکھ کر کہیں گے تمہاری نصیحتیں سن سن کر ہم جنتی ہو گئے، اور تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ یعنی تمہاری باتوں سے ہمیں تو جنت کا راستہ مل گیا اور تم خود جہنم میں پڑے ہو. وہ کہیں گے افسوس، ہم تم سے کہتے تھے اور خود نہیں کرتے تھے. لوگوں کو کہنا نماز پڑھو اور خود سو جانا، لوگوں کو کہنا صدقہ خیرات کرو اور اپنی جیب سے پوٹی کوڑی نہ نکلنا، اور اسی طرح باقی تمام کام بھی. فرمایا انتم تتلون الکتاب، تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے ہیں.
یعنی عقل بھی تو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان جس چیز کو خود اچھا سمجھتا ہے اسے اپنی زندگی میں اختیار بھی کرے.